بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. یہ سورة توبہ کی آیت نمبر 122 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو مسلسل دین میں فقاہت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کا حکم فرمایا ہے. اور ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں قرآن پاک کا علم اور احادیث مبارکہ کا علم یعنی دین کا علم حاصل کرنے کی ایک طلب ہونی چاہیے. قرآن پاک یہ کہتا ہے, اللہ پاک اپنے بندوں سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ تم کو دین کا علم حاصل کرنے کی ایک طلب ہونا تمہارے اندر, ایک شوق ہونا. اور طلب جو ہے اس بے چینی کو کہتے ہیں اندر میں کسی مقصود کی حاصل کرنے کے لیے کہ جب تک وہ حاصل نہ ہو آدمی کو چین نہ ملے. تو ایک ایسی طلب ہونا کہ جس کے لیے ہر قسم کی آدمی قربانی دینے پر آمادہ ہو جائے, مالی قربانی دینے پر آمادہ ہو, جانی قربانی دینے پر آمادہ ہو, وقت کی قربانی دینے پر آمادہ ہو, اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کرنے کے لیے آمادہ ہو, سفر کرنے کے لیے تیار ہو, نزدیک اور دور جانے کے لیے تیار ہو, اپنے استاد کے نخرے اٹھانے کے لیے تیار ہو, استاد کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے تو شرمندگی کے لیے تیار ہو, علم حاصل کرنے کے لیے تواضع اختیار کرنا پڑے, جو ظاہری طور پر جو بے عزتی معلوم ہو اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو, بہر صورت اس میں دین کی فقاہت حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے امت میں کہ علم کا ایک عنوان پہ چل پڑا پوری انسانیت میں کہ علم ہونا چاہیے, مگر مذہب کا علم ہونا چاہیے اس کی اہمیت نہیں رہی. اور اہمیت ہے تو پھر وہ اتنی سرسری ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ناکافی ہوتا ہے. اس کی طرف توجہ دلائی گئی قرآن پاک میں, یہ آیت اس سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی اور بہت جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. اللہ پاک کسی بات کو ایک جگہ بیان فرما دیں یہی بہت ہے, لیکن اگر کسی بات کو بار بار فرماتے ہیں, مختلف عنوانوں سے فرماتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے علم کو قائم فرمایا, علم کو زندہ فرمایا. اور اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ علم کو چھپانے کے قائل تھے, حتیٰ کہ جو مذہبی ادارے تھے وہ علم کو چھپاتے تھے, مذہبی کتابوں والے علم کو چھپاتے تھے. یہود اپنے تورات کا علم کسی کو حاصل کرنے نہیں دیتے تھے, عیسائی انجیل کا علم سوائے ان کے خاص علماء کے کسی کو حاصل کرنے نہیں دیتے تھے, برہمن اپنے ویدوں کا علم کسی کو حاصل کرنے نہیں دیتے, وہ تو آج تک بھی نہیں حاصل کرنے دیتے. ان کے پاس تو براہما کے علاوہ کسی اور کو وید کا علم حاصل کرنا مذہبی جرم ہے. ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر برہمن کے علاوہ کسی اور انسان کو وید کو پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس کے کان میں سیسا پلا کے ڈال دو اور اس کی آنکھیں پھوڑ دو, یہ ان کا مذہبی حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے علم کو زندگی عطا فرمائی, علم کا چرچا فرمایا, علم کی ترغیب دی, علم کے لیے بڑے بڑی فیسیں آپ نے ادا فرمائی اور علم کے چھپانے کو حرام قرار دیا اور علم کے چھپانے پر وعیدیں سنائیں. کتمان علم بہت بڑا جرم ہے اسلام میں. علم کو چھپ کتمان مانے چھپانا، علم کو چھپانا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ جو آدمی علم کو چھپائے گا کل قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ کسی آدمی کو دین کی کسی بات کی ضرورت پیش آ جائے اور وہ کسی عالم سے رجوع ہو، اور ضرورت ہونے کے بعد اور کوئی دوسرا عالم اس کو بتانے والا نہیں ہے، اگر یہ نہیں بتائے گا تو وہ صحیح بات کو نہیں جان سکے گا، پھر بھی اس آدمی نے کسی غرض کی وجہ سے بات کو نہیں بتایا، تو اس پر یہ وعید ہے کہ الجم بلجام من نار، آگ کی لگام اس آدمی کو لگائی جائے گی کہ تو نے علم کو چھپایا۔ وجہ اس کی ہے کہ علم کو جب چھپایا جائے گا تو عمل کیسے ہوگا، اور جب عمل نہیں ہو سکے گا تو آدمی آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکے گا؟ آخرت حق ہے، اور آخرت کی کامیابی کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، متحقق نہیں ہوتا۔ جب عمل علم کے بغیر ہوگا تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، اس عمل پر اعتبار نہیں، کیونکہ عمل کا اس شکل و صورت کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے لیے مقرر فرمائے، وہ عمل تبھی وہ عمل کہلاتا ہے۔ آخرت میں عمل اس کو کہتے ہیں اللہ کے یہاں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ علم ہو، اس کے مطابق وہ ہوا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم پر عمل کا جو طریقہ مقرر فرمایا وہ ہو، اور جو کرنے والا ہے وہ صاحب ایمان ہو، اور اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تب آخرت میں وہ عمل بنتا ہے، اس کے بغیر عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے غیر مومن اعمال انجام دیتے ہیں آخرت میں وہ عمل میں شمار ہی نہیں ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دنیا کی زندگی میں ان کی کوشش ضائع ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا۔ جب پہلی شرط ایمان کی ہے تو ایمان کے بغیر جو عمل ہوگا وہ عمل معتبر ہی نہیں۔ ایک فائدہ البتہ ہے کہ اگر کوئی ایمان کے بغیر کوئی اچھا عمل کرتا تھا تو ایمان لانے کے بعد اس اچھے عمل کا ثواب ملے گا حضور کی برکت سے، یہ فائدہ ہے بس۔ ایمان والا جو اچھے عمل انجام، بغیر ایمان والا اگر کچھ اچھے عمل انجام دیا اور پھر ایمان کی اس کو توفیق ہو گئی تو ایمان کے بعد جو اعمال کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، اور ایمان سے پہلے جو اس نے اعمال کیے اچھے اس کا بھی ثواب مل جائے گا، اور یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی برکت سے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ حضور کی رحمت عامہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ آپ سارے عالم والوں کے لیے رحمت ہیں، تو اس رحمت کا یہ فائدہ ہے۔ تو ایمان ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جو عمل انجام دیا جا رہا ہو اس کا علم الہی کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو علم نازل فرمایا اس کے مطابق، اس میں جو شرائط ہیں، اس کا جو طریقہ ہے، اس میں جو فرائض ہیں، اس میں جو واجبات ہیں، اور پھر اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ کا علم ہے نماز پڑھو، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ نماز میں قرآت بھی، قرآن پاک بھی پڑھو، نماز میں رکوع بھی ہو، نماز میں سجدہ بھی ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، لیکن کوئی آدمی کیفہ متفق اپنے حساب سے یہ سب کاموں کو کر لے گا تو نہیں ہوگی وہ نماز۔ آپ نے مقرر بتا دیا ہے وہ طریقہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے، کہ قرآت کا ہونا، رکوع کب ہونا، سجدہ کب ہونا، تشہد کب ہونا، کیسے ہونا، یہ سب چیزیں آپ نے بتائی۔ کوئی آدمی سوچے کہ پہلے میں بیٹھ کے پھر رکو کر کے پھر سجدے سے فارغ ہو گئے، اطمینان سے کھڑے ہو کے قرآن شریف پڑھ لوں گا، تو پہلے سارے سجدے کر لے، دو چار رکو پہلے کر ڈالے ایک ساتھ، تاکہ ایک ساتھ جلدی جلدی نمٹ جائے، کیونکہ ایک ساتھ کام نمٹانے کا زمانہ ہے نا، تو نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا، ایمان ہونا، علم الہی کے موافق ہونا، طریقۂ نبوی کے موافق ہونا، اور پھر کرنے والے کا مخلص ہونا، کہ حرکت عمل، وجہ عمل جو ہے، محرک عمل جو ہے وہ کیا ہے، کوئی غرض ہے یا اللہ کی رضا اور قرب کا حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ کی رضا اور قرب کا حاصل کرنا مقصود ہوگا تو وہ عمل بنے گا۔ تو چونکہ آخرت حق ہے اور آخرت میں عمل چلتا ہے اور عمل بغیر علم کے نہیں ہوتا، اس لیے اسلام کی پہلی بنیاد وہ علم ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نازل فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں یہی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. اس میں ایک بات اور بتا دی اللہ نے، پڑھنا جو ہے نا وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے نام میں اللہ کا نام لینا بھی ہے، اور اللہ کے نام میں اللہ کو پہچاننا بھی ہے، اور اللہ کے نام میں اللہ کے فرائض کو بجا لانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے عظمت اور مقام کو سمجھنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی سمجھنا اور اس کے تقاضے کو سامنے رکھ کر پڑھنا. دوسرے عنوان سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو علم کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، جس علم کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اللہ کے نام سے نہیں ہے، اللہ کے کام سے نہیں ہے، اللہ کی بات سے نہیں ہے، اللہ کے حکم سے نہیں ہے، لیکن وہ علم ہے، وہ علم نجات نہیں دے گا، وہ تباہی لائے گا، وہ بربادی لائے گا. اہل اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس میں جو علم کا سلسلہ چلا وہ اللہ کے بغیر چلا، تو پھر اس علم نے تہذیب کے بجائے بد تہذیبی کو فروغ دیا، انسانیت کے بجائے حیوانیت اور درندگی کو فروغ دیا، بربریت کو فروغ دیا، ظلم و ستم کو فروغ دیا. پھر اس علم نے انسانوں کی تباہی والے اسباب کو فروغ دیا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بیک وقت ہلاک کیسے کیا جائے. جو علم اللہ کے نام کے بغیر ہوگا اس کا تو یہی ریزلٹ ہوگا. اس لیے پہلے جملے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پڑھنا تو ہے لیکن بیچ میں نام اللہ کا ہونا ہے، اقرا بسم ربک، اور اللہ کی ربوبیت کے سائے میں ہونا، رب اللہ ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ کو رب سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کو رب سمجھ کے سیکھنا ہے، اللہ کا نام ہونا اور اللہ کی ربوبیت کا سایہ ہونا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس واسطے اس کی ربوبیت کے سایہ میں ہونا کہ خالق وہی ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے تو اس کی پہچان سب سے مقدم ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کے حقوق کو پہچاننے میں اس کے حق کو پہچاننا ہے، اس کے رائٹس کو پہچاننا ہے کہ اس کی ہم بندے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور یہ ایسے لوگوں میں نازل ہوا سب سے پہلے کلام جس میں کوئی پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا نہیں پہلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے ذکر فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو سیدھا آپ حضرت ورقہ کے پاس لے کے گئی، اور خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے رشتے کے، اور وہ پڑھے لکھے تھے، یہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مکے میں دو تین آدمیوں کا ایسے پڑھے لکھے ہوئے ہونا بہت بڑی بات تھی کہ وہی کتاب پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے پڑھو تم بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پھر عاجزی سکھائی، مسکنت سکھائی، تواضع سکھائی، غرور و تکبر سے منع کیا، کیونکہ یہ فرمایا کہ خلق الانسان من علق، لو تھوڑے سے پیدا کیا، گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس واسطے کہ جو تمہارا رب ہے وہ بہت کریم ہے، اکرم معنی بہت زیادہ کریم، اور کرم اس کو بولتے ہیں کہ جو بغیر مانگے کے دیا جاتا ہو، سخاوت اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر دیا جاتا ہو، اس کو جود کہتے ہیں، جوادیت، جود و سخا. جوادیت یہ ہوتی ہے کہ بغیر مانگنے پر آدمی روکے نہیں، سخاوت کر دے، اس کا ترجمہ اردو میں سخاوت ہوتا ہے، لیکن کرم جو ہے وہ اس سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے، تو بغیر مانگے کے جاتا. رب جو ہے وہ اکرم ہے، کرم کریم ہی نہیں بلکہ وہ اکرم ہے. اب اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہم تھوڑے یہ کیے تھے، کچھ درخواست پیش کیے تھے کہ آپ ہمیں بھی پیدا کر دیجیے، سنا ہے آپ بہت سے لوگ پیدا کر رہے ہیں، آپ ہمیں بھی پیدا کر دیجیے. پیدا کرتے ہوئے اس کا بھی دھیان رکھیے کہ آنکھیں بھی ہوں، کان بھی ہو، زبان بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پیر بھی ہو، پیٹ کے اندر کے پورے آرگنس ہوں، اعضاء ہوں، ظاہر کے اعضاء ہوں، شکل صورت بھی اچھی ہو، اور دھیان رکھنا ہے کہ ذرا انسانوں میں پیدا کرنا، بندر اندر نہ بنا دینا. کچھ بھی عرضی نہیں، کچھ بھی درخواست نہیں، کچھ چل سکتی تھی تھوڑی کسی کی، یہ ان کی اکرمیت ہے. اقرا وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے سے، اور علم الانسان ما لم يعلم، اور علم عطا فرمایا انسان کو جس کو انسان نہیں جانتا، کیونکہ انسان جب پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا، اور جاہل ہی نہیں بلکہ جہول ہے، بہت زیادہ جاہل، اور جس کے پاس جہالت ہوگی اس کے پاس میں ظلم ہوگا، تو جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا ظالم ہوگا، اس لیے ظلوم ہے، انہو کانا ظلوماً جہولاً، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، مگر اللہ پاک نے ظلوم و جہول کو علم عطا فرمایا، فرمایا ہم نے علم دے دیا. علماء نے فرمایا ہے کہ یہ پہلی آیتوں نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور ہوگا قیامت تک کا، وہ لکھنے پڑھنے کی ترقی کا دور ہوگا. اب یوں سمجھ لیجیے کہ کتاب سامنے آ گئی، لکھنا سامنے آ گیا، پڑھنا سامنے آ گیا، علم کے دروازے کھل گئے. جتنی تحقیقات سامنے آتی رہیں گی قیامت تک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا فیض ہوں گی، چاہے وہ دنیا کی ہوں چاہے وہ دین کی ہوں. حتیٰ کہ دنیاوی ترقیات بھی، وہ تھی تو مفاتیح الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. چابیوں سے کیا مراد ہے؟ وہی ہیں زمین کی خزائن، مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. تو یہی چابیاں تو ہیں جو اس وقت انسانوں کے اندر تحقیقات کے ذریعے سے ہاتھ میں آ رہی ہیں. پاپی کا فیض ہے، ایک فیض عام ہوتا ہے، ایک فیض خاص ہوتا ہے. دنیا میں اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے اور اپنی شان دکھانے اور اپنی حکمت اور اپنے علم کو باہر لانے کے لیے جو چیزیں باہر لائے ہیں، وہ تو کافر اور مومن سب کے لیے برابر ہوں گی. اس لیے سب کو موقع ہے، تحقیق یہ بھی کرو، تحقیق وہ بھی کرو، ریسرچ چاہے وہ کرو، ریسرچ چاہے یہ کریں، سامنے آتی رہے گی چیزیں کہ اللہ پاک کو وہ علم سامنے لانا ہے. اس سے اللہ کی معرفت کا تعلق ہے، ان کی قدرت کا تعلق ہے، ان کی ربوبیت کا تعلق ہے، ان کی حکمت کا تعلق ہے، ان کی باریک بینی کا تعلق ہے تو وہ کتنے باریک بھی ہیں، ان کے نظام کا اتقان کا تعلق ہے کہ وہ کتنے محکم اور متقن نظام والے ہیں، ارگنائز ہیں، اور اس میں کتنا سلسلہ وار علمی نظام ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ کافر نکال کے دے گا تو بھی صاحب بصیرت کے لیے وہی بات ہے، مومن نکال کے دے گا تو بھی صاحب بصیرت کے لیے بات. فائدہ اٹھانا اس سے دین کا، معرفت کا، اللہ کی قرب کا، وہ تو فائدہ اٹھانے سے تعلق رکھتا ہے، اٹھانے والے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. تو جو دنیا کا علم ہے وہ بھی حضور ہی کا فیض ہے، اور جو دین کا علم ہے وہ بھی حضور ہی کا فیض ہے. اور یہ بتا دیا قرآن پاک نے کہ اب آ گیا کتابت کا دور، آ گیا قرآن کا دور، آ گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب نازل فرمایا تو جگہ جگہ فرمایا اسلام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. ایک جگہ پر کتاب پہلے ہے قرآن بعد میں ہے، اور ایک صورت میں قرآن پہلے ہے کتاب بعد میں ہے، ویسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. تعصیم بھی تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تعصیم کے ساتھ میں تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہے، اور اسلام را کے ساتھ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ہے. کتاب ما یکتب بھی، جس کو لکھا جائے گا، قرآن ما یقرا بھی، جس کو پڑھا جائے گا. قرآن کو قرآن کہا بھی اسی لیے گیا کہ اصل پڑھنے کی چیز تو یہی ہے. جو چیز ایک ہی مفہوم کو دینے والی ہو لیکن اس میں بہت ہی خاص ہو، اسپیشل ہو، تو اس کو وہ نام خاص دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ بات دوسری چیزوں میں بھی ہوتی ہے. جیسے شادی کے اصل معنی خوشی کے ہیں، لیکن کسی کو نوکری مل گئی تو شادی ہو گئی بول کے نہیں بولتے، کسی کو دعوت آ گئی تو شادی ہو گئی بول کے نہیں بولتے، حالانکہ وہ بھی خوشی کی چیز ہے. بہت سی خوشیاں آدمی کو ملتی، گاڑی خریدتا ہے تو شادی ہو گئی بول کے نہیں بولتے، حالانکہ وہ بھی خوشی کی چیز ہے. کیونکہ شادی کی جو خوشی ہے وہ بالکل الگ ہے، شادی شادی ہے. بارہ زندگی میں سب سے بڑی خوشی بالغ آدمی کے لیے شادی کی ہے. اللہ پاک نے جو بات رکھی ہے سب چیزیں اس کے قابل ہیں، سب اس کے سامنے بے ہیج ہیں. تو جیسے خوشیاں تو بہت ہیں، لیکن خوشی میں خوشی، شادی کی خوشی، نامی شادی کا شادی رکھ دیا. ایسے پڑھی جانے والی چیزیں یوں تو بہت ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ ہے قرآن. پڑھنا جس کو بولتے ہیں، جس کا تعلق پڑھنے سے، وہ تو قرآن پاک سے ہے. قرآن ہے پڑھنے پڑھی جانے والی چیز. یہ اللہ کا علم ہے، دائرہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. یہ اور اسی لیے جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں احادیث وغیرہ میں تو وہی علم مراد ہوتا ہے جس سے آخرت کا تعلق ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق رکھنے والی, پیدا کرنے والی جو چیز, تعلق پیدا کرنے والی, جنت میں لے جانے والا علم, جہنم سے بچانے والا علم, آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچانے والا علم, زندگی کے مقصد کو پہچانوانے والا علم, عبادت کے طریقوں کو سمجھانے والا علم, قبر کی تیاری کو بتانے والا علم, اللہ کے ذات و صفات کی معرفت دینے والا علم, بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا, کیونکہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو جو قرآن اور حدیث کا علم ہے, جب بھی تعریف کی گئی احادیث میں قرآن پاک میں علم کی فضیلت بیان کی گئی تو وہ یہی مراد ہوا, اگرچہ کہ لب بولا جاتا ہے سب کے اوپر. اور یہاں ہمارے درس میں بھی جو سبق کا موضوع ہے اور قرآن پاک کی جنایتوں سے ہم استشهاد کر رہے ہیں, استدلال کر رہے ہیں, اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جس بات کی ترغیب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرو, اس کی طلب ہونا چاہیے. بلکہ وہ فرض ہے, طلب العلم فریضہ, اس کا سیکھنا فرض ہے, نہیں سیکھنے پر وعید ہے, سیکھنے پر فضیلت ہے. لا حسد الا فی اثنتین, دنیا میں کسی چیز میں حسد کرنا جائز نہیں ہے لیکن دو چیزوں میں گنجائش ہے. محدثین یہ مطلب بتاتے ہیں کہ حسد اس میں بھی جائز نہیں ہے, اگر جائز ہوتا تو ان دو میں ہوتا, اور حسد اس میں بھی جائز نہیں ہے لیکن رشک پھر بھی اس میں جائز ہے, غبطہ کرنا چاہیے. دوسری چیزوں میں بھی رشک جائز ہے لیکن اس میں رشک کرنا ایک خامخواہ کی بات ہے. یہ رشک کی چیز یہ ہے, اگر دیکھا جائے رجل آتاہ اللہ حکمتہ, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا, اور اس روایت میں عطا اللہ علم ہے, اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا اور وہ اس کے اوپر قائم ہے, وہ یقضی بہا, اور وہ اس کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے, وہ یعلمہا, اور اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے. اس لیے کہ یہ عمل کی بنیاد ہے, اللہ نے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ جتنوں کو بتائے گا وہ جو عمل کریں گے اس عمل کا ثواب کرنے والے کو بھی دیں گے, بتانے والے کو بھی دیں گے, کیونکہ اگر یہ نہ بتاتا تو وہ کر نہ سکتا. کتنے کو بتا سکتا ہے, زبانی زبان سے بولنے میں کیا ٹائم لگتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے, ہزار کے سامنے تقریر کرو تو بھی بتا دیتا ہے آدمی, لاکھ کے سامنے بولو تو بھی بتا دیتا ہے, دس کے سامنے بھی, ایک کے سامنے بھی, اور چھوٹی سی بات بتا دی اور اس نے عمل کر لیا اور جناب والا اس کے اکاؤنٹ میں آگے پورے پیسے, پورا عمل اس کے پاس آ گیا, اور اس نے اس کے بعد والوں کو بتایا, اس نے اس کے بعد والوں کو, اس کے بعد والوں کو, یہ سلسلہ چلا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے اس پر عمل کیا, اللہ پاک اس کو کروڑوں کا ثواب دیں گے. تو بتاؤ کتنے بڑے رش کی بات ہے یہ. علم, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ لوگوں کو, اور وہ خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کے مطابق تعلیم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حسد جو ہے وہ اگر جائز ہوتا تو اس میں جائز ہوتا کہ واقعی گلے سے کی جا رہی تھی, کیا آدمی کیا قسمت والا ہے, کیسا لکی میں. ورجل آتا اللہ مالا, اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو, فسلط ہو فی علتہ, اور اس کو اللہ کے لیے خرچ کرنے پر مسلط کر دیا ہو. مال کے ملنے پر حسد نہیں, رش کی بات نہیں ہے, لیکن مال ملنے کے بعد میں اس کو خرچ کرنے کی بے چینی لگی ہوئی ہے اس کو, اور وہ مسلط ہو گیا اس مال پہ کہ کیسے اس کو ختم کروں, کیسے اس کو ختم کروں, اور وہ اللہ کے لیے, جن کی اشاعت کے لیے, علم کی حیات کے لیے, اللہ کے راستے کے لیے, دین کے کاموں کے لیے. کیونکہ کسی کو مال ملا اور وہ خرچ نہیں کرتا تو وہ آدمی رش کے قابل نہیں ہے, وہ آدمی تو افسوس کے قابل ہے, قابل رحم ہے بیچارہ, کہہ رہے اتنا اچھا چانس جو ہے گولڈن چانس وہ مس کر رہا ہے, جیسے قارون نے کیا تھا, مال تو بہت مل گیا تھا لیکن فلتہ کی حالت ابھی نہیں ہوا تھا, بلکہ احسن کما احسن اللہ علیہ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا لہذا تم احسان کرو, تو فرما اس نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے جو پیسہ کمایا ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہوتا, یہ میرے ہنر کی بنیاد پہ کمایا ہوا ہے, میں نے اپنے قوت بازو سے کمایا ہے, میں اپنے علم سے کمایا ہوں, یہ میں نہیں دیتا کسی کو. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جو علم ہنر ہے وہ کس نے دیا ہے, وہ چاہے تو ایک منٹ میں پاگل کر رہے تھے, لیکن آئی نہیں بات سمجھ میں. لیکن جو آدمی نے اللہ کے لیے مال کو خرچ کر دیا کمانے کے بعد, تو وہ آدمی رش کے قابل ہے, کیونکہ جتنا خیر علم کے پھیلانے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اتنا ہی خیر مال کے خرچ کرنے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. علم سیکھنے کے لیے ایک آدمی نے مال لگا دیا,
عالم بنا دیا اپنے پیسے سے کسی کو, حافظ بنا دیا اپنے پیسے سے کسی کو. اب جو عالم کام کر رہا ہے یہ علم اس کے ذریعے سے جتنا پھیل رہا ہے اس کو جیسے ثواب ملے گا, جس نے علم سکھوا دیا ہے اس کو بھی پورا ثواب مل جائے گا. دیکھنے میں پڑھنے لکھے ناموں میں فاضل کہاں ہیں کچھ بھی نہیں آتا, لیکن پیسہ خرچ کر کے عالم تیار کر دیے, مدرسہ چلاتا ہے, مسجد ادارہ چلاتا ہے, کوئی کتاب چھپوا دی ہے, کتابیں لکھوا دی ہیں. اب یہ پورا خیر جو ہے اس کو مل گیا, تو بتائیں کتنے رش کی بات ہے. جسے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین, حسد جو ہے وہ دو چیزوں میں جائز ہے, جلیسی. اور یہاں پر علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں رش, اور حسد کا تعبیر اس لیے فرمایا کہ رش کا جو مبالغہ ہے وہ ذہن میں آنا ہو, بہت زیادہ رش کرنے کے قابل, اتنا کہ آدمی آگے بڑھ جائے اس کے لیے, وہ صرف دو کے لیے ہے. اور آپ نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان, دو حریص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھر سکتا, طالب العلم و طالب الدنیا, ایک دنیا کا طالب اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے, کتنا ہی کوئی ملینئر نہیں بلینئر ہو جائے, پیسے بہت زیادہ ہو گئے تو بینک کھول لیتا آدمی, اور بھی زیادہ ہو گئے تو پھر بینکوں کو چلاتا آدمی, تو اس سے مقصد کیا, پیسے تو کمانا ہے. بڑی بڑی فیکٹریاں اور کمپنیاں چلاتے ہیں, یہ نہیں کہ تھوڑے پیسے آ گئے ابھی چلو بس ہو گیا نا, میں نہیں بولتا, اور ایک پوری کی پوری چین, ایک دکان اچھی چل رہی ہے لاکھوں ڈالر اس سے آ رہے ہیں, نہیں یہ شہر میں ایک دکان ہے تو ایسی ہی ایک دکان دوسرے شہر میں, ایسی ایک چیز ہے تاکہ پوری دنیا میں چین اس کی چلا رہی, ایسی ایک دکان کی چین ہے, وہ بھر ہی نہیں سکتا. ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کچھ نہیں بھر سکتا. تو فرمایا دنیا کا جو طالب ہوگا وہ جو ہے وہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس لیے طلب دنیا کو منع کیا جاتا ہے, قصب دنیا کو منع نہیں کرتے. ایک ہوتی ہے طلب اور ایک ہوتی ہے قصب. قصب ہوتا ہے ضرورت کے بقدر, طلب ہوتی ہے دل کی محبت کے ساتھ. تو دل کی محبت کے ساتھ اگر دنیا کی طلب میں آدمی لگا تو پھر دنیا ہی کا ہو کے رہے گا, آخرت نہیں بنا سکتا کبھی بھی, اور وہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت وہ ساری غلطیوں کی بنیاد ہے, جڑ وہی ہے. اور تسب الدنیا فریضۃ بعد الفرائض, یہ فرض ہے, اس کو تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. اسی پر میں طلب دنیا سے منع کیا گیا, کیونکہ اس کا حریص کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا, اس کا طالب جو ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات آپ نے فرمائی طالب العلم, علم دین کا طالب, اس کا بھی پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک مرتبہ علم دین کا چسکا کسی کے لگ گیا تو مرنے تک وہ طالب علم ہی رہتا ہے. اطلب العلم من المہدی الی اللہدی, مہد گہوارے کو کہتے ہیں جب سے بچہ بولنے شروع کر دیتا ہے, وہاں سے علم حاصل کرنا شروع کرو اور قبر میں اترنے تک کرو, علم میں لگے رہو, علم کی طلب, علم میں اضافہ. یہ ایک ایسا بحر زخار ہے, ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے. کوئی آدمی کسی لیول پہ جا کے یہ نہیں بول سکتا کہ میں اب اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ میرے کو کچھ ضرورت نہیں ہے, یہ کوئی نہیں بول سکتا. ہو کا کل لیجیے علم العلیم, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے, ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. کسی مرحلے پہ جا کے آدمی کا علم ختم نہیں ہوتا, کیونکہ علم اللہ پاک کی صفت ہے. جیسے اللہ غیر محدود ہے, انلمیٹیڈ ہے, انلمٹ ہے, ایسے ہی ان کا علم, ان کی صفت بھی ایسے انلمٹ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا ترقی کر سکتے ہو کرو. اسی وجہ سے قرآن پاک کا جو علم ہے وہ لا ینقضی عجائب ہو, جو آدمی اس میں غور و فکر کا عادی ہوگا اور غور و فکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقے کو اختیار کرے گا, وہ طریقے کا لفظ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ پڑھنے سے غور و فکر کا طریقہ مقرر نہیں ہوتا, اس نے غلط طریقہ اختیار کیا ہے. اس کے لیے باضابطہ عربی کا علم سیکھنا, عربی کے گرامر سیکھنا, عربی کی ڈکشنری لغت سے واقف ہو جانا, صرف نحو سے واقف ہونا, فصاحت و بلاغت سے واقف ہونا, عربی لینگویج جو ہے وہ پوری سیکھ لینا, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ احادیث مبارکہ کا علم سیکھ لینا, پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کے علوم کو جمع کر لینا, پھر اس کے بعد قرآن پاک میں داخل ہونا, تو پھر وہ جو علوم کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ ان کبھی عجائب ہو, اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گی, اس کی باریکیاں جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اس کے معانی کی طرف اور اس کے اندر جو علوم ہے اس کی طرف جب ذہن کھل جاتا ہے آدمی کا, علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس سے پہلے وہ حافظ نہیں بنا ہے وہ کھلنے کے بعد حافظ نہیں بن سکتا, اتنا زیادہ کھل جاتا ہے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا آپ نے، حافظ نہیں تھے. حافظہ کیسا تھا ان کا؟ پوری بخاری زبانی یاد تھی، پوری مسلم زبانی یاد تھی، پوری ترمذی زبانی یاد تھی، حدیث کی پوری کتابیں ان کی زبانی یاد تھی، جہاں سے جب بولو چاہے پڑھوا لو. کراماتی حافظہ تھا، اسی دور کے بزرگ گزرے ہیں، حدیث کی خدمت بہت زیادہ انہوں نے کی ہے، علم حدیث کی. اور خود ان کا بیان ہے کہ ایک کتاب جب میں پڑھ لیتا ہوں تو 16 سال تک الفاظ کے ساتھ یاد رہتی ہے ایک مرتبہ پڑھنے پر، اور اگر میں 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا تو پھر میں عمر بھر کے لیے اس کا حافظ ہو جاتا ہوں، بھولتا نہیں. وہ شکف ہی اللہ نے ایسا بنایا دماغ کا، اللہ پاک قدرت والے ہیں، جس کے ساتھ جیسا چاہے کر دیں. اس کا زندہ ثبوت بھی ہے، اس کی زندہ مثالیں بھی ہیں، ان کی زندگی پروف ہے اس کا، بہت سے انہوں نے کام اس میں کیے ہیں اسے اپنے حافظے کی مدد سے. لیکن حافظ نہیں ہوتے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ حفظ کے نہیں، آپ تو قرآن تک اتنا پڑھتے ہیں، روزی پڑھتے ہیں، حافظ کے نہیں ہو جاتے. اور میں کہ ایک آیت پڑھتا ہوں تو اس کے اندر جو مضامین ہیں ادھر ایسا ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اس کے بعد والی ذہن میں نہیں رہتی. اس کی علوم کی وہ تنوع اس میں اتنا ہے، پھیلاؤ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ ادھر ذہن منتقل ہونے کے بعد میں پھر اس کے بعد کیا ہے کہ صرف دماغ آتے ہی نہیں. اب وہ پورا اسے ذہن فارغ کر کے دوسری آیت کو گئے تک تو دوسری آیت کے مضامین کھل جاتے، وہ بیچارے یاد ہی نہیں کر سکے. پڑھتے تھے روز، بہت بڑے بزرگ تھے. لائن پر بھی عجائب ہو، اس کی عجائبات کبھی تو چونکہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کی طلب میں کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ہمیشہ علم کی طلب میں رہتے تھے، اور طالب علم اپنے کو لکھتے تھے، طالب علم بولتے تھے، اور طالب علمانہ حیثیت سے رہتے تھے، اور علم کی طلب میں مشغول رہتے تھے، اور آخر وقت تک ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ بالکل موت کا وقت قریب ہے اور مسئلے میں لگے ہوئے ہیں. بولے بھائی آپ کے تو اب وقت، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا، سب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب جان نکلنے والی ہے، تو کہنے کے 2-4 لمحے 2-4 منٹ جو باقی ہیں وہ علم میں ہی لگ جائیں یہ اچھا ہے، مرنا تو ہے ہی. ادھر ادھر اس کی صورت اس کی صورت دیکھنے سے کیا حاصل ہو جائے، یہ مسئلے گئی تو کام کرنا. اور اسی میں انتقال بھی ہو گیا، بہت بزرگ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی ایسا ہوا ہے، امام ابو یوسف کے ساتھ اور سب بہت سارے بزرگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ مسئلے میں لگے ہوئے رہے. تو حضور نے فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، دو حریص جو ہیں ان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا. ٹھیک ہے، جو علم ہے اس کے اندر جو حلاوت ہے، جو لذت ہے، اور اس میں جیسے 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 علم کھل جاتا ہے ویسے آدمی کی روحانیت پہ جو تسکین ہوتی ہے وہ آدمی کو جو ہے اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیتی. 2-4 کتابیں پڑھ کے تسلی ہو جانا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اس کو بیچارے کو ہوا ہی نہیں لگی ابھی علم کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعلیم فرمائی. اور ذخیرۂ آخرت کیا ہے؟ یہ اذامات ابن آدم انقطع عنہ عمل، آدم کا بچہ جب مرتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے جاریہ ختم نہیں ہوتا. اولاد صالح جو ہے وہ اس کا سلسلہ برابر صادق کا اس کو پہنچتا رہتا ہے. اور وہ علم اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہو وہ منقطع نہیں ہوتا. اب ہمارے اسلاف گزر کے صدیوں ہو گئے، اب یہ کتابیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم لوگ ابھی پڑھتے پڑھاتے وقت سب سے پہلے یہ اس کا مذاکرہ ہوتا ہے کہ کب لکھی گئی ہے، کون لکھا ہے، کس سن میں پیدا ہوئے تھے، کس سن میں انتقال ہوا. اکثر کتابیں جو ہیں یہ 3ری صدی ہجری کے بزرگوں کی ہیں. کتنے 100 سال ہو گئے، 1100 سال 1200 سال ان کو گزر گئے، جن کا پاؤ بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. برابر 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی، 11ویں صدی ہجری میں پھر لکھی گئی، 9ویں صدی ہجری میں پھر لکھی گئی، لکھتے رہے لوگ. اور آج صدیوں گزر گئے، برابر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ علم کے منتقل ہونے کا چل رہا ہے، اور ان کی خبروں میں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے. تو ہے تو خبر میں اور عمل اب نہیں کر سکتے وہ، لیکن عمل پھر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ عمل انہوں نے ایسا کیا کہ جو مستقل چل رہا ہے. پیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، آپ نے کھا لیا، پیسے ہاتھ میں آ گئے، آپ نے ایک مرغی خرید لی، دونوں میں فرق ہو گیا نا. وہ ایک دکان خرید لی، ایک شاپ خرید لی جس کا کرایہ آ رہا ہے مسلسل، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. کھائیں گے تو خرچ ہو جائے گا، اور یہ کہ انہیں پیسوں کو کاروبار میں ڈال دیا، بزنس میں ڈال دیا، انویسٹ کر دیا، اور اس سے ایسا کاروبار لیا جس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا فائدہ مسلسل آ رہا ہے، اس کو بھی آ رہا ہے، اس کی اولاد کو بھی آ رہا ہے، اس کی اولاد کی اولاد کو بھی آ رہا ہے، چل رہا سلسلہ. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایسے دین میں ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی. اور اس میں بھی کیا ہے، مہارت پیدا کرنا. ہر چیز میں مہارت ہوتی ہے، اس مہارت کا نام تفقہ ہے. کیونکہ سرسری چیز جو ہے وہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے اور اونچ نیچ کرا دیتی ہے کام میں، سرسری علم جو ہوتا ہے. اور اسی لیے جس کو سرسری علم، موٹا موٹا علم ہوگا، اس کو اس فن کی طرف منسوب نہیں کرتے، اور اس سے اس فن میں فائدہ نہیں اٹھاتے. چند باتیں کسی کو دواؤں کی معلوم ہے کہ یہ دوا یہ کام کرتی، یہ دوا یہ کام کرتی، اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا.
کسی آدمی کو یہ آئیڈیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا ایسا معاملہ ہے اور مکان بنانے کا ایسا طریقہ ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی معلومات اس کو ہیں, بازار کا طریقے پہ وہ سیکھا ہوا نہیں ہے, تجربہ حاصل کیا ہوا نہیں, کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, رائے مسئلہ نہ کوئی بھی آدمی بولا میرے کو مسئلہ ہو گیا, بولے چار آدمی بیٹھے ہوئے تو چاروں چار قسم کی دوا فوراً تجویز کر دیتے, آپ یہ کھا کے دیکھو, آپ پلینڈر کھا کے دیکھو, آپ ایڈویل کھا کے دیکھو, آپ وہ کر کے, تو سنتے کیا؟ ڈاکٹر سب بن جاتے جب کا جب, لیکن سنتا کوئی بھی نہیں, تو ڈاکٹر کے پاس ہی جا کے دوا لیتے. تو ایسے جو علم سرسری ہوتا ہے اس کو تفقہ نہیں بولتے. اور یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 122 سورۃ توبہ کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے تفقہ کا حکم فرمایا ہے, مہارت پیدا کرنے کا. اب قرآن کے علم میں تفقہ پیدا کرنا, حدیث کے علم میں تفقہ پیدا کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس ورڈ کو, اس عبارت کو آدمی سمجھنے کے قابل بنے. لفظ کیسے بنتا ہے, عربی گرامر کی نوعیت بالکل دوسرے لینگویج سے مختلف ہے. کسی بھی ایک لفظ سے 70-80 الفاظ عام طور پر بنائے جاتے ہیں عربی میں, کسی بھی ایک ورڈ سے. اب لفظ فقہا ہی ہے, فا اور قاف اور ہا, فقہا کے 14 صیغے بنتے, فقیہا کے 14 صیغے بنتے, لا یفقہ کے 14 صیغے بنتے, ما فقہا کے 14 صیغے بنتے, یعنی اس میں 14 ورڈ بنتے, ما فقیہا کے 14 بنتے, پھر اسی فقہا سے یفقہ بنتا, یفقہ کے پھر ایسے 14 بنتے, پھر اس کے بعد میں اس کا اسم فاعل بنتا, اس کا اسم مفعول بنتا, اس کا اسم جرف بنتا, اس کا اسم اعلیٰ بنتا, اور ہر ایک کے چھ ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ملازم میں لے کے, متعدی میں لے کے گئے تو افقہ میں آتا, پھر اس کے بعد یہ باب تفاعل میں لے گئے تو تفقہ میں آتا, وہ تفقہ بولے تو یہاں لیجیے, وہاں سے نکل کے آیا. تو ہے یہ خود جو ہے نا 150-200 لفظ ہے, یہ اسی میں سے نکلتا ہوا. اچھا یہ فرق معنی میں کیوں کر فرق ہوتا ہے, اس وزن پہ لانے پہ مطلب کا کیا اثر پڑتا ہے, اس کے اصل وہ ہے اصل. ایسا کرے تو یہ مطلب بنے گا, ایسا کرے تو یہ مطلب بنے گا, ایسا کرے تو یہ مطلب بنے گا. اب تفقہ کے اندر وہ جو لفظ بنایا جاتا ہے اس وزن پر, اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محنت کر کے اس میں اندر اترنا. تفاعل کی خصوصیت ہے تکلف اور مشقت برداشت کر کے وہ کام کرنا. اب کہا کے معنی بھی آتے تھے, سمجھا دیا میں نے. فقہا کے معنی سمجھنے کے, سمجھنا سمجھانا, محنت اور مشقت کر کے سمجھنا, الگ الگ لفظ ہیں یہ, سمجھنے والا سمجھانے والا, سمجھا ہوا کوئی ایک تھوڑا. یہ تو پہلے اس کے ان سے واقف ہونا کہ بھئی یہ عربی لینگویج ہے کیا, اس کے مطلب کیا بن رہا ہے. اس کے واسطے جتنے علوم درکار ہیں وہ سب پڑھنا, نحو پڑھنا, صرف پڑھنا, ادب پڑھنا, اور پھر استعمال کے جو طریقے ہوتے ہیں, کب اس کے پہلے لائے تھے کیا مطلب ہوتا, بعد میں لائے تھے کیا مطلب ہوتا, جس کو فصاحت و بلاغت سے اس کا تعلق ہے. وہ تین علم ہیں, علم فصاحت, علم بلاغت, علم بداعت, وہ تین الگ پڑھنا پڑتا. ان سب کو پڑھنے کے بعد میں پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان میں مہارت ہونا, اس پر گہری نظر ہونا تفصیلی, پھر حضرات صحابہ اس پر کیسے عمل کرتے تھے وہ جاننا, حضرات صحابہ کے اس میں تشریحات کیا ہیں وہ جاننا. اگر آدمی ان کو پھر یہ کہ سلف نے اس بارے میں کیا کیا بات فرمائی ہے وہ پڑھنا پڑھانا, تو تب جا کے وہ تفاعل مہارت ہوتی ہے اس میں. اور ایک پورا جب قرآن پاک اس طریقے سے پڑھا لکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے, اور پورے احادیث مبارکہ اس طریقے سے باضابطہ طریقے پر کئی سالوں میں پڑھے جاتے ہیں, تو پھر ایک سرسری مہارت, مہارت میں بھی ایک سرسری ہوتی ہے, اگر سرسری ہوتی ہے آدمی کو وہ استعداد مل جاتی ہے, اور جب وہ لگا ہی رہتا ہے پھر تو جیسے جیسے لگا رہتا ہے ویسے ویسے بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے اخیر وقت تک یہ علم بڑھتا ہی رہتا ہے, ریٹائرمنٹ نہیں ہے اس میں. اور اس میں جتنا بڈھا ہو جاتا ہے کوئی اتنا ماہر ہو جاتا ہے دنیا کے علم میں, جیسے ہی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تو انہیں آہستہ آہستہ پیچھے آ جاتا. اور ہمارے دینی لائن کے اندر یہ ہے کہ جو جتنا بڈھا ہو گیا انہیں اتنا پختہ ہو گیا. اسی وجہ سے بڑے مرتبے کے جو عام طور پر عہدے ہیں, شیخ الحدیث ہے, شیخ التفسیر ہے, فلاں ہیں فلاں, یہ چھوٹے لوگ کم پڑھاتے ہیں, بڑے لوگ ہی پڑھاتے ہیں, حالانکہ عمر بہت زیادہ ہوگی ان کی, کیونکہ وہ جو ان میں پختگی ہے وہ دوسروں میں نہیں آتی. وہ پختگی عمر لگ گئی ان کی, 50 سال سے پڑھا رہے ہیں, 60 سال سے پڑھا رہے ہیں, تو وہ اس میں ان کو مہارت ہوتی ہے. تفقہ میں یہ ہے, اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں نہ چلے جائیں, بلکہ کچھ لوگ ٹھہر جائیں اور دین میں تفقہ حاصل کریں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, ہر فرقے میں سے ایک طائفہ یہ کام کرتے رہنا. فرقہ کم از کم 3 آدمیوں کا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں. اگر کسی بستی میں 3 آدمی بھی ہیں تو اس میں سے ایک عالم ہونا, تاکہ یہ تینوں کو کوئی بات پیش آئی تو عمل کر سکنا. 3 ہی رہتے کسی ولیج کے اندر, 3 مسلمان رہتے, اس میں ایک عالم ہونا ضروری ہے. نہیں تو موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہے, لیکن باریک باتوں کے لیے ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں گے. پھر آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل پھیلا دیے اور یہ سہولت دے دی کہ بھائی چلو کسی ولیج کے اندر تین آدمی رہتے ہیں, دین کی تفصیلی بات معلوم نہیں ہے, چلو ذرائع ابلاغ ہیں, کمیونیکیشن ہے, فون کر لیا, چیٹ کر لیا, نیٹ پہ معلوم کر لیا, کوئی اب اس طریقے سے بھی اگر ضرورت پوری کر لی جائے تو گناہ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے بلکہ خاموش ہو گئے تو سب گنہگار ہوں گے پورے تین کے تین. ایک ہر فرقے میں سے ایک طائفہ کا یہ کام کرنا ضروری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین میں وہ فقاہت حاصل کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور جب یہ لوگ اللہ کے راستے میں جو گئے ہیں واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں, یعنی ان کو عمل کا طریقہ بتائیں, چونکہ عمل اب اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو ڈر کی چیز ہے. وہ عمل کا داعیہ تو لے کے آ گئے لیکن عمل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو پھر تو ڈر کی چیز ہے. تو جائے آدمی اللہ کے راستے میں یا نہ جائے, لیکن ہر صورت میں کچھ لوگوں کا علم دین مہارت حاصل کر کے دوسرے لوگوں کو ڈرانے سمجھانے کا فرض ادا کرنا ضروری ہے. لیتفقہ فی الدین ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم. فقہ کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسم لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. فرمایا کہ آخرت کے علم کا نام ہے فقہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے امام ہیں انہوں نے جو فقہ کی تعریف فرمائی ہے وہ ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا. پہلے زمانے میں علم فقہ اسی کو بولتے تھے, نفس کا پہچان لینا ان تمام باتوں کو جو اس کے نفع کی ہیں اور ان تمام باتوں کو جو اس کے نقصان کی ہیں, دنیا کی یا آخرت کی. آدمی کا نفس پہچان لے کہ کون سی چیزیں اس کے نفع کی ہیں, اس میں سارے احکام آ گئے فرائض واجبات وغیرہ, اور دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے منفعت کی چیزوں کو جان لینا, جتنے حقوق ہیں, جتنے فرائض ہیں, جتنی ذمہ داریاں ہیں دنیا میں رہنے کے, طہارت ہے, پاکیزگی ہے, صفائی ہے, ستھرائی ہے, یہ وہ غسل کے مسئلے, طہارت, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہی ہو جاتی ہیں. کچھ بعد میں یہ ہوا کہ فقہ جو ہے وہ علم ظاہری کے لیے بولا جانے لگا اور تصوف جو ہے وہ علم باطنی کے لیے بولا جانے لگا. علم کے دو حصے ہیں, دین کے علم کے, قرآن کے علم کے دو حصے ہیں. ایک وہ ہے جس کا انسان کے ظاہر سے تعلق ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کھانا پینا, حلال حرام, جائز ناجائز, شادی بیاہ, وراثت, لباس, طور طریق, بڑوں کے حقوق, چھوٹوں کے حقوق, یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق ظاہری فقہ سے ہے. ان کو اگر آدمی اس کے مطابق نہیں کیا تو اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ اس کا آخرت میں وبال ہوگا. اور ایک دین کا حصہ وہ ہے شریعت کا, قرآن اور حدیث کا, جس کا تعلق آدمی کے باطن سے ہے. اخلاص ضروری ہے, توحید ضروری ہے, توکل ضروری ہے, صبر ضروری ہے, شکر ضروری ہے, تواضع ضروری ہے, تسلیم اور تصویر ضروری ہے, حیا اور شرم ضروری ہے, یہ سب ضرور فرائض ہے. تکبر حرام ہے, عجب حرام ہے, حب جاہ حرام ہے, حب مال حرام ہے, عزت کی محبت حرام ہے, اپنے کو اچھا سمجھنا حرام ہے, تذلیل نفس حرام ہے, اپنے کو ذلیل کرنا حرام ہے, ریاکاری حرام ہے, بے صبری, بے شکری حرام ہے, تما اور حرص دنیا کی, حب دنیا, دنیا کی محبت یہ حرام ہے, تما اور لالچ یہ حرام ہے, حسد, غیب, یہ سب چیزیں حرام ہیں. اب ان کی تفصیلات, یہ بھی ایسے ہی حلال حرام ہے جیسے نماز روزہ اور چوری اور رشوت وغیرہ ہے. نماز روزہ فرض ہے اور چوری اور سود اور رشوت یہ حرام ہے. ایسے اس میں اخلاص اور تواضع اور فلا فلا یہ فرض ہے اور تکبر اور فلا فلا یہ چیزیں حرام ہیں, اور وہ دونوں ایک ہی لیول کے ہیں, حرام میں, حلال حرام میں فرق نہیں ہے, بلکہ وہ اندر کے جو ہیں وہ زیادہ بڑے درجے کے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوٹے درجے کے ہیں, ان کو چھوڑ دینا, نہیں, ان دونوں میں وہ زیادہ بڑے درجے کے ہیں. ایک آدمی نماز کا فرض ادا کیا لیکن ریاکاری سے ادا کیا, اخلاص نہیں سیکھا, وہ نماز مقبول ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی نے نماز ادا کیا فرض کو اور اس کے ساتھ میں حسد کیا کسی کے ساتھ, جلیسی رکھتا ہے, تو نماز باقی تھوڑی رہتی ہو, باقی نہیں رہتی نماز. حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو کون سی نیکیوں کو کھاتا ہے حسد؟ وہی جو اعمال آدمی انجام دیا نماز روزے کے, ان سب کو کھا جاتا ہے, سب کو کھا جاتا ہے. دیکھنے میں جلیسی جلیسی ہے مگر کھا جاتی ہے وہ سارے اعمال کو, سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں اس سے. اب یہ بیماری ہے اندر کی, تو اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دکھ کے نہیں آتی کہ یہ بیماری ہے کیا اصل میں. حسد دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر یہ ہے کہ ایک جلسی ہے, لیکن اس کے اندر پیچھے بہت دور کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے, بنیادی طور پر یہ آدمی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے, اس کو دیا گئے کو میرے کو نہیں دیا گئے, تقدیر پر اعتراض ہے, اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے, اللہ کی مشیت پر اعتراض ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ سے معارضہ اور مقابلہ ہے کہ صاحب آپ ایسا کیوں کریں. اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ تو کون بولنے والا, نانو قسم نہ بہن ہوں میں کہتا ہوں, یہ میری مخلوق میں تقسیم کا معاملہ ہے. تو وہ اللہ پر اعتراض ہو جانے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے عملوں کو لیتا نہیں کہ ایک امبخت اس کو میں نہیں چاہتا, ہٹاؤ اس یہاں سے. جس کو نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی عمل نہیں لیتے. اب ان بیماریوں کو نکالنا ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں, علم ظاہر اور علم باطن, یعنی فقہ اور تصوف, یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی تھیں. بعد کے زمانوں میں ہر لائن اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ الگ الگ شعبے بن گئے. ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ڈاکٹر جو ہے نا ایک ہی تھی, ایک ایم بی اے ایک ایم بی بی ایس جو ہے وہ سارے شعبوں کو سنبھال لیتا تھا. پیٹ کے درد والا بھی وہیں ہے, ہڈیوں کے درد والا بھی وہیں ہے, رگوں کے درد والا بھی وہیں ہے, آنکھوں والا بھی وہیں ہے, دانتوں والا بھی وہیں ہے, کان والا بھی وہیں ہے, حلق والا بھی وہیں ہے. لیکن اب دھیرے 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 یہ شعبے اتنے لمبے ہو گئے کہ جو کان کا اسپیشلسٹ ہے وہ ناک میں نہیں آ رہا, جو ناک کا ہے وہ آنکھ میں نہیں جا رہا, جو آنکھ کا ہے وہ منہ میں نہیں جا رہا, جو پیٹ کا ہے وہ ہڈیوں میں نہیں جا رہا, جو ہڈیوں کا ہے وہ رگوں میں نہیں جا رہا, جو رگوں کا ہے, ایک چکر ہو گیا ہے. ہر ایک کے پاس چکر کاٹتے پھرو. اچھا وہ ایک بیماری ایک دوسرے سے ایسے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ انہیں اس کے پاس بھیجتا ہوں, اس کے پاس بھیجتا ہوں, اس کو 200 دو, اس کو 200 دو, اس کو 200 دو, اس کا جیب خالی جب تک, مگر اب مجبوری ہے. اچھا پھر یہ کہ رائے خود دیتے نہیں اس میں جو بھائی ہماری اسپیشلٹی ہی نہیں ہے, حالانکہ بھائی آپ ایم ڈی ہو گئے, آپ ایم بی بی ایس ہیں, آپ ایم ڈی ہیں, آپ کو پورے باڈی پر فزیکلی باڈی پر آپ کی نظر ہے, بولنا چاہیے. نہیں بولتا ہوں میں, بولتا یہ میری لائن نہیں ہوتی, کیوں بیچ میں دخل دے کے خام خواہ نئی چیز کہیں کو نکالوں بولتا ہوں. تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ فقہ ظاہری اپنی تفصیلات کے ساتھ میں الگ ہو گئی اور فقہ باطنی اپنی تفصیلات کے ساتھ میں الگ ہو گئی. تو جو فقہ ظاہری کے امام گزرے وہ مجتہد بن گئے, فقیہ بن گئے, اور جو فقہ باطنی کے امام بن گئے وہ صوفی اور شیخ بن گئے, مشائخ بن گئے. اور حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں, خیر القرون میں, پہلے زمانے میں, پہلی صدی میں, دوسری صدی میں, یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی تھیں. اسی لیے فقہ کی تعریف بھی ساتھ کی جاتی تھی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف فرمائی, معرفت النفس ما لها وما علیها, نفس کو جان لینا, نفس کا پہچان لینا, ان تمام باتوں کو جو اس کے نفع سے متعلق ہیں اور ان تمام باتوں کو جو اس کے نقصان سے متعلق ہیں, دنیا کے اور آخرت کے. اور وہ ساری چیزوں کو حاوی ہو گیا, جو جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہو, چاہے ظاہر کی چاہے باطن کی, وہ پہچاننا ضروری ہو گیا اس کو. اور پہلے زمانے کے طالب علم ان دونوں چیزوں کو کمپلیٹ کر کے فقیہ بنتے تھے. اور حضرات صحابہ کے پاس جو آدمی آتا تھا وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایسا چلتا تھا کہ 8-8 دن میں فقیہ ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 400 آدمی آئے اسلام قبول کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ ان کی میزبانی کون کرے, ان کی مہمانی کون, میزبانی کون کرے گا, کون میزبان بنے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں, اور میں ٹھیک ہے لے جاؤں. وہ اپنے گھر لے گئے 400 نو مسلموں کو, صبح شام کھانا کھلانا ان کو پکا کے, پھر اس کے بعد میں بقیہ وقت میں ان کو دین سکھانا. جو نوکری کو جاتے تھے وہ بھی نہیں جا سکتے, جو پیسے نوکری کر کے کمائے تھے وہ خرچ کر دینے کا, 400 روزانہ کھائیں گے تو رہتا. مگر صحابہ کے پاس نہیں نہیں تھا, یہ عجیب بات تھی ان کے پاس. علم کے کتنے پھیلانے کے کتنے شائق تھے, دین سکھانے کے, دین کے پھیلانے کے کتنے شائق تھے, دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا. بس دین اصل مقصود ہے, اللہ کی رضا اصل مقصود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی اتباع اصل مقصود ہے, یہ جوہر تھا ان کے پاس. خود صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا 400 صحابہ کو, 400 صحابی بن گئے وہ جیسے مسلمان ہو گئے, اور لے کے گئے اپنے گھر. 8 دن تک جو ہے نا اپنے پاس میں ان کو رکھا, اور 8 دن تک رات دن ان کے پیچھے لگتی ہے, نماز سکھا رہے ہیں, وضو سکھا رہے ہیں, طہارت سکھا رہے ہیں, مسئلے سکھا رہے ہیں, باطنی احکام سکھا رہے ہیں, اخلاص سکھا رہے ہیں, تواضع سکھا رہے ہیں, جو یہ بھی سکھا رہے ہیں وہ بھی سکھا رہے ہیں. وہاں تو سب ایک ہی تھا پہلے. اور 8 دن کے بعد لے کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آئے ہیں اور مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے ان کی خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا. آپ نے فرمایا کہ کادو ان یفقہو, یہ لوگ قریب ہیں کہ فقیہ بن جائیں. فرمایا ایک 8 دن اور لے جاؤ ان کو. پھر ایک 8 دن کے لیے لے کے گئے, اور جو کچھ باقی تھا پھر اس میں ان کو سکھاتے رہے, بتاتے رہے, کھلاتے رہے, پلاتے رہے, اکرام, کھانا پینا, سونے کا انتظام سب. اب اس کے بعد میں پھر اور 8 دن کے بعد لے کر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا اور فرمایا کہ صاروا فقہاء, یہ لوگ تو فقیہ بن گئے, سند مل گئی, دربار رسالت سے سند مل گئی, سرٹیفکیٹ. اس کی اس وقت کی استعدادیں ویسی تھی, کیفیت ویسی تھی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا خاص فیض تھا, وہ خاص انوارات تھے, اس کی خاص برکت تھی, وقت میں بھی برکت ہو جاتی تھی, فہم میں برکت ہو جاتی تھی, 10-10 بار بولنا نہیں پڑتا تھا, 10-10 بار سمجھانا نہیں پڑتا تھا, ایمان کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے. اور جب ایمان کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے آدمی, کیونکہ وہ اس کی جو برانچز ہیں, فروعات ہیں نا, وہ طبیعت بن جاتے ہیں اس کی, یعنی وہ خود بخود آتے ہیں اس کے ساتھ لگ کے, بہت جلدی پک اپ ہو جاتا لے لیتا آدمی. بعد میں پھر یہ ہوا ہے کہ یہ دونوں علم الگ الگ ہو گئے, تو جو تصوف اور فقہ ظاہری جس کو ہم کہتے ہیں, ان دونوں کے مجموعے کا نام فقہ ہے اصل میں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے اس کا رواج تھا, کیونکہ دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے, دین کسی ایک پارٹ کا نام نہیں ہے, دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے, اور دین کے اندر مہارت ہونے کا نام تفقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت برابر تفقہ کرتے رہنا, یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی فقیہ ہو گیا اس کے بعد میں قصہ ختم ہو گیا, 3 سالوں کے بعد میں دوسرے کی ضرورت پڑتی, تیسرے کے لوگ زیادہ ہو گئے تو موسم کی ضرورت پڑتی, تو کنٹینیو اس عمل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. 200 سال پہلے اگر کوئی فیکٹری بنی اور اس میں کپڑا تیار ہوا اور اس کے بعد میں انہیں بولا نہیں میں فیکٹری بنا کے میں کپڑے بن چکا ہوں, اس کے بعد میں فیکٹری بند کر دیا, تو عقل نما کیا پہنتے تھے, کچھ بھی نہیں رہتا تھا, تو سب ننگے بیٹھے رہتے تھے. کنٹینیو رہنا پڑتا اس چیز کو, کاشتکاری کنٹینیو ہونا پڑتا ہے, فیکٹری کنٹینیو کھلتے رہنا پڑتا, بنتے رہنا پڑتا, چلتے رہنا پڑتا ہے سلسلہ. ایسے ہی دین کا معاملہ ہے, اسی لیے فرمایا کہ ایک جماعت کو یہ کام کرتے رہنا پڑے گا. اسی لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی وہی اصول ہے, ایک مرتبہ جا کے ایک جماعت بول کے آ گئی گھوم کے تو کام نہیں چلتا. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, ایک جماعت رہنا ایسی جو اس کو کرتی رہے. ایک جماعت کر کے آنے کے بعد میں ہو گیا نہیں کام, اب دوسری جماعت جائے تاکہ سلسلہ چلتا رہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ مسلسل انجام دیا جاتا رہے تو پھر معروف آپ پھیلتے رہیں گے, منکرات نہیں پھیلتے رہیں گے. ایک وقت آپ کر کے چھوڑ دیں گے تو پھر دوسرے وقت میں مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. گھڑی چل رہی ہے, اچھی بنائے کرے, اس کے بعد اس میں شیل بھی لگا دیے, سب لگا دیے اور چالو ہو گئی. چالو ہونے کے بعد میں 2 گھنٹے کے بعد میں چلا کے اس کو اٹھا کے رکھ دیا بند کر کے, شیل نکال کے اس میں, تو پھر دوسرے وقت میں جب آپ کو نماز کے لیے وقت دیکھنا پڑ گیا, آفس کے لیے وقت دیکھنا پڑ گیا, کھولنے کو بند کرنے کو, تو کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کو تو آنکھ بند کر کے 24 گھنٹے چلتے رہنا پڑتا ہے تاکہ جب آپ دیکھنا چاہیں جب ٹائم صحیح دکھ جائے آپ کو. کنٹینیو گھڑی چلتی رہے گی, رات کے اندھیرے میں بھی بیچاری چلتی رہتی ہے, ٹک 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 ٹک, آفس ہے کھلا ہوا, بند ہے, آپ ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, اس سے کوئی بحث نہیں, چلتی رہے گی وہ. تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ جب صبح میں آپ آئیں گے تو آپ کو صحیح پتا ہے کہ آپ صحیح وقت پر آئے گی نہیں آئے. تو ایک چیز کا تسلسل کے ساتھ میں ہونے سے سب لوگوں کو اس سے صحیح فائدہ پہنچتا رہتا ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر تسلسل کے ساتھ میں جاری رہے امت کے اندر تو معروفات پھیلتے رہیں گے, منکرات ختم ہو جائیں گے. علم کے سیکھنے سکھانے کا رواج تسلسل کے ساتھ میں چلتا رہے گا تو پھر علماء پیدا ہوتے رہیں گے اور ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی, محدثین پیدا ہوتے رہیں گے ضرورت پوری ہوتی رہے گی, مفسرین پیدا ہوتے رہیں گے ضرورت پوری ہوتی رہے گی, قراء پیدا ہوتے رہیں گے ضرورت پوری ہوتی رہے گی, حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے ضرورت پوری ہوتی رہے گی. مشیخت کا تصوف کا تزکیہ کا کام مسلسل ہوتے رہنا پڑے گا, لیکن صوفیہ اور مشائخ پیدا ہوتے رہیں گے اور ضرورت پوری ہوتی رہے گی. دین کے تمام شعبوں میں یہی بات ہے, اس کا کام مسلسل ہونا پڑتا ہے. اسی لیے دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, دین کے حلقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, دعوت کے کام کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سب کیا ہے, دین کو زندہ رکھنے کے شعبے ہیں اور ان کا مسلسل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں یہ بات, ہم کان المؤمنون علیاً فی روح کافہ, ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ سب نکل پڑیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک جماعت دین کے تفقہ کے لیے نکلے اور وہ دین میں فقاہت حاصل کریں. ولینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے بارے میں جو لکھا وہ سنا رہا تھا پھر ادھر سے ادھر نکل گیا. انہوں نے فرمایا کہ اصل فقہ آخرت کے علم کا نام ہے اور نفس کی جو آفتیں ہیں ان کی باریکیوں کو جاننے کا نام ہے. اصل معرفۃ دقائق آفات النفوس, ہر انسان کی ذات میں جو آفتیں ہیں, ہمارے اندر بہت سی آفتیں ہیں, ہم صرف جو ہے نا بخار آ جانے کو, فالج ہو جانے کو، کینسر ہو جانے کو، ایڈز ہو جانے کو، اور جانے والا کڈنی خراب ہو جانے کو، لیور خراب ہو جانے کو، ہارٹ اٹیک ہو جانے کو، شوگر ہو جانے کو، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفت ہے ہماری، یہ آفات بدن ہے، یہ آفات نفس نہیں ہے، یہ آفات باڈی آفات نفس نہیں ہے، یہ بلکہ یہ چیزیں بہت سی اس میں سے بعض حالتوں میں نفس کے لیے بہت ترقی کا ذریعہ ہیں. آفت نہیں ہے، نعمت ہے. آفت بھی بن سکتی ہے، یہ نعمت بھی بن سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی جگہوں پر اس کو نعمت ہی فرمایا ہے. مصیبت جو ہے وہ ہر وقت مصیبت، ظاہری جو مصیبت ہوتی ہے وہ مصیبت نہیں ہوتی ہر وقت. ایک صحابیہ بخار سے کانپ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوڑھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر سے گزر ہوا. فرمایا مالکی ترادیم، آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں کانپ رہی ہیں؟ فرمانے لگی حما یا رسول اللہ لا بارک اللہ فیہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار بہت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ستیہناش کرے. لا بارک اللہ، یہ کوسنے کا جملہ ہے عربی میں. آپ نے فرمایا کہ لا تسب بالحمہ، بخار کو برا بولتی ہو تم، اس کو برا مت بولو. فإنها تلقی الذنوب کما تلقی الکیل الحدیدہ، فرمایا یہ تو گناہوں کو تمہارے ایسا نکال دیتا ہے جیسا کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے. تو اسی وجہ سے بیمار کو دیکھ کے کیا بولنا، ارے تو مصیبت میں ہے، نہیں بولنا ہے لا باسا طہور نہیں انشاءاللہ بولنا ہے. بیمار کو ہو بہت افسوس، بہت تو بیمار ہے، بہت پرابلم میں آ گیا، یہ نہیں بولنا ہے، نہیں کچھ نہیں، پاک ہو جائے گا. پاک ہونے کا ایک نظام ہے، بٹی میں اللہ نے ڈالے، لانڈری میں ہے تو اس وقت، ابھی گناہوں کو دھونے کی لانڈری میں. وہ تو ہم نے مصیبت تو مصیبت میں، آفات نفوس الگ چیز ہے. کوئی آدمی حسد میں مبتلا ہے، یہ آفت نفس ہے. کوئی ریاکاری میں مبتلا ہے، یہ آفت نفس ہے. کوئی تکبر میں مبتلا ہے، یہ آفت نفس ہے. عجب میں مبتلا ہے، اور عجب جو ہے نا، یہ امریکہ کی اتنی کامن بیماری ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. وجہ اس کی ہے کہ یہاں بچپن سے عجب سکھایا جاتا ہے باضابطہ. یو آر فلاں، آپ یہ ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ بڑے آدمی. وہ شروع میں سبق بھی ایسے ہی ہیں انگلش میں دیکھا، شروع کی کتابوں میں تو انہیں بولتا آئی ایم فلاں، او آئی ایم ون، اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے. ایک انگلش کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے نا وہ انگلیوں کے جو نشانات ہیں، کان پہ جو نشانات ہوتے ہیں، وہ یہ سب بتاتے جا رہے ہیں اس کو کہ تو ایسا ہے پوری دنیا میں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کو ایک فیلنگ دی جا رہی ہے کہ تو اسپیشل ہے، اور اتنا اسپیشل ہے کہ کسی سے میچ نہیں کر سکتا. تو ایک فیل شروع سے بچے کو حوصلہ افزائی کے طور پر دیتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ معلوم نہیں ہے کہ آفات نفوس کیا ہیں، تو وہ تباہی نفوس میں مبتلا، آفات نفوس میں مبتلا کر دیتے ہیں. حالانکہ عجب اگر یہ بیماری جڑ پکڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث موبقات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، شح مطاع، ایک ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے، طبیعت میں بخالت ہو اور پھر اس کو آدمی فالو بھی کرتا ہوں. بعض آدمی طبیعت بخیل پیدا ہوتا ہے، بعض طبیعت سخی پیدا ہوتا ہے. بخیل کا کام ہے کہ علم دین حاصل کر کے طبیعت کے اس تقاضے کے خلاف چلنا اور تکلف کر کے خرچ کرتے رہنا، اور سخی اسراف میں جانے کا ڈر رہتا ہے. تو علم دین حاصل کر کے سخاوت میں اعتدال لانا، کیونکہ پیدائشی طبیعت اپج الگ ہوتی ہے، استاد طباب اس کو بولتے ہیں، کہ پیدا ہوا ایک خاص مزاج پر. تو اگر کسی میں وہ چیز ہے اگر اور وہ اس کو فالو کرتا ہے، مطاعم جس شخص کی بخالت کی اطاعت کی جائے، تو اگر وہ چیز کسی میں آ گئی تو حضور نے فرمایا وہ بربادی تباہ ہونے سے بچ نہیں سکتا وہ آدمی، شخن مطاعم. اور دوسری بات فرمائی ہون متباون، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، جو دل میں خواہش آ رہی ہے اس کے پیچھے، جو دل میں خواہش آ رہی ہے اس کے پیچھے، جو دل میں خواہش آ رہی ہے اس کے پیچھے، خواہشات کی پیروی کرنا، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. ہم کو اپنے ہم لوگوں کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کا. اور حضور فرما رہے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ علم، سب سے گہرا علم ہے، کہ وہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی اعجاب المرء نفسہ، کسی آدمی کا اپنے کو اچھا سمجھنا، وہی اشد ہونا، اور یہ تیسری چیز ہلاک کرنے والیوں میں سب سے شدید ترین ہے. اپنے کو اچھا سمجھنا کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ حرام ہے اسلام میں، آفت نفس ہے یہ. پھر کیا سمجھنا اپنے کو، خراب سمجھنا. کیا تو بولے جب تک اللہ کے یہاں فیصلہ نہ ہو جائے کہ تو اچھا ہے اور تجھ سے میں راضی ہوں، اس وقت تک اپنے اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ ہم کیسے ہیں. نیک عمل کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کے قبول ہونے کا گمان بھی رکھنا اللہ سے، اور اس پر شکریہ بھی ادا کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے مجھے نیک عمل کی توفیق دی, لیکن ڈر ہے کہ کہیں یہ نیک عمل میرے کسی خرابی سے رد نہ کر دیا گیا ہو, مردود نہ کر دیں کہ تو کیا تو صحیح لیکن تیرے اندر یہ بیماری تھی لہٰذا ہم نے لی نہیں تیری. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے اور وہ آسمانوں پہ جاتا ہے تو 7 جگہوں سے کسٹم سے نکلنا پڑتا ہے اس کو. دیکھیے فرشتوں کا گروپ ہے, وہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ عمل فلاں کی طرف سے آیا ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس عمل کرنے والے میں فلاں بیماری تو نہیں ہے, دیکھو وہ نہیں ہے تو وہ لوگ آگے بڑھا دیتے. وہ دوسرا گروپ پکڑ لیتا, اس عمل کرنے والے میں فلاں بیماری تو نہیں ہے, دیکھو وہ نہیں ہے تو وہ پھر تیسرے گروپ کے پاس چلے جاتا. تو 7 جگہوں سے نکل کے پھر وہ آسمان کی طرف اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہے تو پھر وہ مقبول ہوتا ہے. جو عمل انجام دیتے ہیں اس میں ڈرتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شاگردہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے برائیوں سے ڈرتے ہیں, فرمایا نہیں, نیک عمل کرنے کے بعد میں ان کے رد کیے جانے سے ڈرتے رہتے ہیں ایمان والے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل مقبول نہ ہو. اپنے کو اچھا بولنے کا ہم کو حق جب ہی پہنچے گا جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے اور وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ بندہ اچھا ہے, اور اگر وہاں خدا نخواستہ ہزار بار خدا نخواستہ یہ بات سامنے آئی کہ یہ بندہ خراب ہے تو کیا دنیا میں اچھا تھا, انجام ہی خراب نکلا ہے تو اچھا کیا تھا. اس لیے حسن عاقبت انجام کے اچھا ہونے کی دعا کرنا پڑتا ہے, احسن عاقبتنا فی الامور کلھا, سارے کاموں میں اللہ آپ ہمارے عاقبت کو اچھا کیجیے, واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, اور دنیا کی ذلت و رسوائی سے بھی اور عذاب آخرت سے بھی بچائیے. حدیث شریف یہ دعا آپ نے ہمیں سکھائی ہے. آفات نفس کہتے ہیں, یہ فرما رہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ معرفت و دقائق آفات النفوس, نفس کی جو آفتیں ہیں ان آفتوں کی جو باریکیاں ہیں ان کے پہچاننے کا نام فقہ ہے. وہ مفسدات الاعمال, اور اعمال کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کی تفصیلات کو جاننے کا نام, عمل کس چیز سے خراب ہو جاتا ہے. وقوت الاحاطت بحقارت الدنیا, اور دنیا کی حقارت کے اوپر آدمی کو ایک قسم کی قوت احاطہ کا مطلب ہوتا ہے کور کر لینا, یعنی اتنا دل میں بیٹھ جانا کہ وہ ہر جگہ پر اس کا ظہور اس سے ہو رہا اس کے عمل سے, کہ دنیا قابل ترجیح نہیں ہے اس کے پاس. وشدت التطلع الى نعیم الاخرہ, اور آخرت کی نعمتوں کی طرف آدمی جھانکتا رہے ہر وقت, بہت زیادہ ہمیشہ اس کی نگرانی میں, اس کے جھانکنے میں, اس کے تاکنے میں, اس کو پہچاننے میں, اس کو حاصل کرنے کی رغبت میں. واستیلاء الخوف علی القلب, اور اللہ کے ڈر کا غالب ہو جانا دل پر. جب آدمی کو فقاہت میں سمجھ ملتی ہے, فقاہت کے اصل معنی سمجھ کے بھی آتے ہیں, وہ جو سمجھ ہوتی ہے وہ سمجھ میں یہ بات ہے اصل میں, الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بدینہ المداوم علی عبادت ربہ الورع الکاف عن اعراض المسلمین العفیف عن اموالہم الناصح لجماعتہم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں زاہد ہوتا ہے, یعنی دنیا کے اعتبار سے, اور آخرت کے معاملے میں راغب ہوتا ہے, اور اپنے رب کی اطاعت میں مداوم اور پابندی کرنے والا ہوتا ہے, اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کی عزتوں سے اپنے آپ کو روکنے والا ہوتا ہے, مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے سے اپنے کو روکنے والا ہوتا ہے. کسی مسلمان کو بے عزت کرنا, ہمارے پاس کسی مسلمان کو بے عزت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ بازار میں کوئی اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے کہ وہ بے عزت ہو جائے, نہیں, غیبت کرنا مسلمان کو بے عزت کرنا ہی ہے, چغلی کرنا مسلمان کو بے عزت کرنا ہے. غیبت اور نمیمہ جو ہے یہ بے عزتی ہے مسلمان کی, اس لیے وہ آرام ہے کیونکہ آپ دوسرے کے دل میں اس کی عزت ہٹا رہے ہیں, یہی کام ہوتا ہے نا اس میں, اور کیا ہوتا ہے. العفیف الکاف عن اعراض المسلمین, مسلمانوں کی عزتوں سے اپنے آپ کو روکنے والا, العفیف عن اموالہم ان کے مالوں سے اپنے کو بچانے والا, الناصح لجماعتہم مسلمانوں کی پوری جماعت کا خیرخواہ اور ہمدردی کرنے والا یہ ہوتا ہے. حسن بصری سے پوچھا گیا تھا کہ فقیہ کس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں, ان لوگوں کے پاس میں فقیہ وہ ہوتا تھا جس کے پاس میں دین کا علم صحیح ہو, ظاہر اور باطن دونوں کا, اور پھر وہ اس علم کے مطابق عمل کا عادی ہو چکا ہو, تب وہ فقیہ بنا, ورنہ تو پھر بیوقوف ہے وہ بھی کہ علم تو حاصل ہو گیا لیکن خود بھی عمل نہیں کر رہا, فقیہ کا بنا. ابھی علم جو ہے فقاہت اس کے دل میں اتری نہیں, وہ کیوں اس واسطے کہ اس نے تفقہ نہیں کیا, اس کے اس میں محنت مجاہدہ نہیں کیا. اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقہ کا علم عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو ایسے زندہ فرما دیتے ہیں جیسے مری ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ بارش سے زندہ فرماتے ہیں. یہ لقمان حکیم کا ارشاد ہے. اور فقاہت کیا ہے؟ الاحکام والاتقان فی علم وعمل وقول وفیہا کلہا، تمام باتوں میں، تمام عملوں میں اور تمام علم میں پختگی کا آ جانا، یہ ہے فقاہت. علم میں بھی پختگی ہو، عمل میں بھی رسوخ اور پختگی ہو، اور بات میں بھی رسوخ اور پختگی ہو، وہ ہے فقاہت. تو گویا یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت مسلمانوں میں ہمیشہ ایسی رہنا جو پوری طرح دین کی بصیرت رکھتی ہو اور اس کی پریکٹس رکھتی ہو اپنے پاس، عالم بھی ہو عامل بھی ہو، اور عامل سے مراد تعویذ گنڈوں والا نہیں، اس علم کے مطابق عامل ہو. وہ تعویذ گنڈوں کا علم بھی علم کا ایک حصہ ہے وہ، اور عام طور پر عملیات ان کے اس میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے عامل کے نام سے وہ مشہور ہو گیا. ورنہ عامل جو ہے، عامل سے مراد عامل بالعلم، علم پر عمل کرنے والا. اور اسی لیے جو آدمی خود سے یا اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائے گا، اس کے بڑے فضائل ہیں. تو اس سے پہلے بھی کچھ حدیثوں میں آپ کو سنائے گئے تھے، ایک حدیث اور سنا دوں میں. اور وہ حدیث تو ایسی ہے کہ واقعتاً مر مٹنے کو دینی چاہتی ہے. قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے تو علماء کو خطاب کر کے ایک بات فرمائیں گے کہ یا معاشر العلماء انی لم اضع فیکم علمی لأعذبکم اذهبوا قد غفرت لکم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے اندر جو اپنا علم رکھا تھا وہ تم کو عذاب دینے کے لیے نہیں رکھا تھا، اس لیے جاؤ میں نے معاف کر دیا. یعنی جب ڈیسائیڈ ہوا تمہارا معاف کرنا تو تم کو علم کی توفیق دی گئی. وہ چیز ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک یہ فرمائیں گے کہ انی لم اضع فیکم علمی لأعذبکم، میں نے اپنا علم تمہارے میں اس لیے نہیں رکھا کہ تم کو عذاب دوں. عذاب دینا ہوتا تو میں تم میں اپنا علم نہ رکھتا. اذهبوا قد غفرت لكم، جاؤ میں نے معاف کر دیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ علم مراد ہے جس پر خود آدمی عمل بھی کرتا ہو. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا جس میں علم پر عمل نہیں کرنے کی وعیدیں آئی ہیں. مگر علم کی فضیلت تو سمجھ میں آ گئی نا، کیونکہ اگر وہ علم نہ ہوتا اس کے پاس تو عمل نہ کرتا. علم عمل کا امام ہے، عمل کی بنیاد ہے. وہ ہر آدمی میں، بڑا ہو چھوٹا ہو، بوڑھا ہو ادھیڑ عمر کا ہو، مرد ہو عورت ہو، ایک جذبہ آ جائے ہمارے اندر کہ بھائی ہم کو علم حاصل کرنا ہے، ہم کو سیکھنا ہے، شوق لینا طبیعت کے اندر، اللہ پاک کے حکم کو پہچان کر عمل کرنے کا، جان کر عمل کرنے کا داعیہ ہو جانا، یہ بہت ضروری ہے. اب اس کے درجے بہت ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی شروعات جو ہیں وہ بالکل قرآن پاک سیکھنے سے ہوگی، تجوید سیکھنے سے ہوگی، وہ بھی اہم ہے، وہ بھی ضروری ہے، مسئلے مسائل کو جاننے سے ہوگی. اب یہ کتابوں کو پڑھ کر بھی ہوتا ہے، علماء سے پوچھ کر بھی ہوتا ہے، سن کر بھی ہوتا ہے. اہل علم جو اس میں ماہر ہیں ان سے ربط پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ تفقہ ہے مہارت سے ہی تعلق رکھنے والا، تو غیر ماہر سے کبھی یہ مہارت والا کام ہوگا بھی نہیں. اسی میں خود یہ بات آ گئی کہ سیکھنے کا تعلق پھر کس سے ہوگا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واز ہے، ایک مرتبہ وہ علماء میں مدرسے میں بیان کر رہے تھے، اور ایسے انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آیت کو ادھر سے لے آ کے کیسے جوڑیں گے. مگر بات بتائی، کام کی بات بتائی. قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو فرمایا کہ وقت البیوت من ابوابها، گھر میں اس کے دروازے سے داخل ہوں. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ پہلے زمانے جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے، حج میں بہت سی گڑبڑ لوگوں نے، حج تو کرتے تھے وہ لوگ، مشرکین بھی اور عرب جو ہے نا حج کے عادی تھے، لیکن حج میں گڑبڑ بہت تھی، اتنی اس میں خلط ملط کی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ احرام باندھنے کے بعد میں اگر گھر میں جانا پڑا تو دروازے میں سے نہیں جاتے تھے بلکہ چھت کے اوپر سے کود کے جاتے تھے. بولے اب احرام باندھ لیا، اب گھر میں نہیں جانا، اب جانا ہی ہے تو پھر پیچھے سے جانا. بس جمع ہوا تھا. شیطان کس کس راستے سے آ کے لوگوں میں کیسی گمراہیاں چلا دیتا ہے اندازہ نہیں کر سکتے آپ. اور ایک دو میں نہیں بلکہ پورے لوگوں کا مذہب ایسے بنا ہوا تھا, ایک مسئلہ ان کے ذہن میں آ گیا تھا بس, یہ شیطان نے بتا دیا تھا. تو اللہ نے قرآن پاک میں اصلاح فرمائی ان کی ان باتوں کی. اس نے ایک بات یہ فرمائی کہ وقت البیوت من ابوابها, گھر میں اس کے دروازے سے داخل ہو. یہ پیچھے سے داخل ہونا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے, کوئی نیک عمل نہیں ہے. جب آپ کو گھر میں جانے کی ضرورت ہو, حالت احرام میں گھر میں جانا کوئی منع نہیں ہے, احرام کی حالت میں رہو, بخیر دروازے میں سے جاؤ, دروازے میں سے آؤ, پیچھے کود کے جانا, دیوار کو سے پھان کے جانا, چھت کے اوپر سے چھت کو سوراخ ڈال کے جانا, یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے فرمایا. مولانا نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ تم لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ آیت جو حاجیوں سے زمانۂ جاہلیت میں حاجیوں کی غلطی کی اصلاح سے متعلق ہے کیوں پڑھا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات فرمائی کہ بات الحیت بن ابوابها, ایسے یہ زندگی کے سب شعبوں میں ہیں, اور ایسے ہی علم دین کے حاصل کرنے میں ہے کہ ایک علم دین کا دروازہ ہے جس میں سے آپ کو جانا ہے. ایک علم دین ایک بیت ہے, ایک گھر ہے جس میں آپ کو داخل ہونا ہے, تو اس کا ایک دروازہ مقرر ہے کہ آپ کو کس راستے سے جانا ہے, کیسا وہ علم حاصل کرنا ہے, اور ایک اس کا اوپر سے کودنا ہے, پیچھے سے جانا ہے. جو لوگ علم دین کو اس طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ خود تو کچھ پڑھا نہیں بنیادی طور پر, اور اپنے سے سیلف اسٹڈی کر کے لینا جا رہے ہیں دین کو کہ ہم خود سمجھ لیں گے, ہم خود پہچان لیں گے, ہم خود حق تک پہنچ جائیں گے, ہم خود نکال لیں گے, یہ جو ہے نا گھر کے پیچھے سے کودنے کے برابر ہے. دروازہ اس کا کیا ہے کہ آپ کو علم دین چاہیے. علم دین کہاں ملے گا؟ ایک ماہر کے پاس ملے گا. اب آپ ضروری علم دین چاہ رہے ہیں یا تفصیلی علم دین چاہ رہے ہیں؟ اگر ضروری علم دین چاہ رہے ہیں تو اپنی ضرورت کی بات اس سے پوچھ لو. اگر آپ تفصیلی علم دین چاہ رہے ہیں تو تفصیلی علم دین کا تعلق اس سے ہے کہ یہ علم دین ہے کون سی زبان میں, اس کے کیا کیا شرائط ہیں, یہ کیسے حاصل ہوتا ہے, آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تفسیر کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے, حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے, اصول کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے, قواعد کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں گے, اور وہ بھی خود سے نہیں پڑھیں گے, وہ کسی کے پڑھانے سے پڑھیں گے. جیسے دنیا کے سارے اصول ضابطے ہیں ان کا ایک دروازہ ہے, انجینئر بننے کا ایک دروازہ ہے, ڈاکٹر بننے کا ایک دروازہ ہے, لائر بننے کا ایک دروازہ ہے, تجارت کا ایک دروازہ ہے, ہر چیز کا ایک دروازہ ہے, ہر چیز ایک گھر ہے اس میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے. تو اس پر یہ فرمایا کہ علم دین یہ بھی ایک بیت ہے, اور اس کے بارے میں بھی اللہ پاک کا یہی حکم ہے کہ تم اس گھر میں دروازے سے جانا, تو پھر تم صحیح طریقے پر اس نتیجے تک پہنچیں گے, ورنہ تو یہ کہ کوئی بھی چور ہے بلکہ پٹائی کر دوں گا, اور شیطان تو بیٹھا ہوا ہی ہے. اس لیے اب جو قرآن پاک کے سیکھنے کا موقع آتا ہے تو اس میں جو قرآن کا ماہر ہے, تجوید کا جو ماہر ہے, اس سے تعلق پیدا کرنا, اور قرآن پاک کے الفاظ کو سیکھنا پڑھنا, یہ ایک بہت بڑے یہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے, اس میں حضرت نے اس بات کی بہت عجیب انداز میں تردید فرمائی ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے سے کیا فائدہ, سمجھیں گے نہیں آپ تو پڑھنے سے کیا فائدہ, ایک جماعت ہے جو یوں کہتی تھی. فرمایا کہ ان کی غرض کیا ہے پتہ ہے؟ ان کی غرض یہ ہے کہ نہ قرآن کو پڑھنا نہ سمجھنا. بولنے کا مطلب تعبیر وہ نہیں ہے لیکن مطلب وہی ہے. کیوں؟ ان کا عمل بتاتا ہے, ان کے بچوں کے بارے میں ان کے فیصلے بتاتے ہیں. جب قرآن پاک ایسے لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے کہ جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے سے کیا فائدہ, تو بڑے ہونے کے بعد میں پڑھانا تھا نا, پھر تو نہ بڑے بچپن میں پڑھاتے نہ بچپن میں پڑھاتے, ان کو پڑھاتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اصل میں گریز کرنا چاہ رہے ہیں قرآن پاک سے. اور شیطان نے یہ بات دماغ میں ڈال دی کہ قرآن پاک جب سمجھتے نہیں ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ. فرمایا کہ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے حقیقت کی کہ سمجھنا جو ہے نا, معنی کا سمجھنا, اس کا تعلق الفاظ سے ہے ہی نہیں. یہ تو اس کا محل ذہن ہے, یہ تابع لفظ کے ہی ہے. لفظ نہیں ہے تو معنی تو ذہن کہاں سے جاتا, اور معنی کو کبھی آپ لکھ نہیں سکتے, معنی اور مطلب کو کبھی الفاظ میں لا سکتے آپ. لفظ بولنے کے بعد اس کا مطلب کو ذہن لیتا ہے, محل لیتا ہے. فرمایا کہ معنی جو ہوتے ہیں ان کا تو محل ذہن ہے, ان کا تو محل الفاظ نہیں ہے, اور الفاظ کے تابع ہیں معنی. اور الفاظ تابع ہیں نقوش کے, جس کو کتابت بولتے ہیں لکھنے کے. کیونکہ کتاب بھی لفظ نہیں, کتابت میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ لفظ نہیں ہوتا, وہ نقشے ہیں, وہ آڑے ٹیڑے کھڑے ادھر کے ادھر کے, یہ تو نقوش ہے نا. اور نقوش بھی مقرر کے, ان پڑھ آدمی نہیں پڑھ سکتا, جو پڑھا ہوا آدمی وہی پڑھ سکتا ہے. 9:30 ہے نماز, مذہبی ختم کرتے ہیں. تو اس میں اب یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمانے علیہ السلام راتن کا آیات الکتابی و قرآن مبین, یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں, اس میں تو اصل لکھنے اور لفظ سے متعلق ہی بات ہے. کیونکہ جب تک لفظ محفوظ نہیں ہوگا, لفظ کو نہیں پڑھو گے, لفظ کو نہیں چلاؤ گے, امت میں لفظ کی حفاظت نہیں کرو گے, تو معنی کی طرف ذہن منتقل ہونے والی بنیادی نہیں رہے گی. اور اس لفظ کو سمجھنے کے واسطے جو نقشے مقرر ہیں, جب تک لکھنا لکھانے کا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ لفظ بولے کیسے جائیں گے؟ نقشے سے ہی لفظ سمجھ میں آتا ہے, لفظ کے بولنے کے بعد مفہوم کی طرف ذہن آتا ہے. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم کو پڑھنے سے, اس کے الفاظ کے پڑھنے سے تعلق رکھنا ہے اور اس کے الفاظ کے لکھنے سے تعلق رکھنا ہے, تاکہ اس کے معنی کی طرف ذہن منتقل ہو اور پھر اس کا جو مفہوم ہے وہ تمہاری گرفت میں آئے, پھر اس کے مطابق تم عمل کر سکو. تو اسی لیے قرآن پاک کے الفاظ کے پڑھنے پڑھانے کا رواج حافظ ہونے کی صورت میں, بغیر حافظ ہوئے کہ ناظرہ کی صورت میں تجوید سے پڑھنا, صحیح پڑھنا, اور اللہ کا کلام ہے یہ, اور پڑھنے والے کی طرف اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اور پڑھنے والے کو بغیر سمجھے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مقصد اصلی عمل سے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, وہ خالی پڑھنے سے بھی دے رہے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل نہیں کرنا ہے, عمل تو کرنا ہے ہی, لیکن پڑھنا بھی اپنی جگہ پر مطلوب ہے اور پڑھنے کا بھی باضابطہ حکم ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین, ویسی بھی آیت ہے ایسی بھی آیت ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں, یعنی الفاظ ہیں یہ, یہ مائک تو اسی واسطے قرآن کی تعریف جو کی جاتی ہے, لفظ اور معنی دونوں کو قرآن بولتے ہیں, خالی معنی کو قرآن نہیں بولتے. اسی لیے خالی معنی قرآن کے لکھنا بغیر لفظوں کے حرام ہے اور وہ گمراہی کا راستہ ہے. ویسی کتاب خریدنا حرام ہے, ویسی کتاب رکھنا حرام ہے, ویسی کتاب پڑھنا حرام ہے. ہمارے یہاں مساجد وغیرہ کے اندر بعض جگہ پر صرف خالی ٹرانسلیشن رکھا ہوا ہے, عربی نہیں ہے ساتھ میں. ایسی چھپانا حرام ہے, ایسی خریدنا حرام ہے, ایسی بیچنا حرام ہے, ایسی رکھنا حرام ہے, ایسی پڑھنا حرام ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ پچھلی کتابوں کے ضائع ہونے کا اصلی سبب وہی ہوا ہے. کوئی بھی آدمی ترجمہ خود بھی لکھے چھاپ دے گا کہ کہے گا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے, اب دھیرے 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 اس میں تبدیلی ہو جائے گی اور اصلی الفاظ غائب ہو جائیں گے, تو یہی رہ جائے گا ذہن میں کہ بھائی یہی قرآن ہے. اور جس آدمی کے ذہن میں جو ترجمہ آئے گا وہ کر کے لکھ دے گا, جو حدیث کا منکر ہے اس کے اعتبار سے قرآن کا مطلب بتا دے گا, جو قادیانی ہے وہ اس کے اعتبار سے قرآن کا مطلب بتا دیں گے, جو فلاں ہے. اب جتنے گمراہ فرقے امت میں ہیں وہ اپنے حساب سے قرآن کا ٹرانسلیشن کر کے رکھ دیں گے انسانیت کے سامنے, امت کے سامنے. وہ تو گمراہی کا عربی سامنے ہوگی, ساتھ میں ہوگی, تو آدمی ٹیلی بھی کر سکتا ہے, کوئی واقف کر بتا سکتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ یہ مسٹیک ہو گئی. اسی لیے پہلے سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ٹرانسلیشن خالی, ترجمہ خالی, قرآن پاک کا پڑھنا, لکھنا, چھاپنا, خریدنا, بیچنا سب حرام ہے. تو اس واسطے کہ معنی جو قرآن پاک کے ہیں وہ تو الفاظ کے ساتھ ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ کتابت کے ساتھ ہیں. اور اسی لیے قرآن پاک کی تعریف میں النظم والمعنی جمیعاً ہے, کہ لفظ بھی ہے اور معنی بھی ہے. تو امت مسلمہ میں سے ہر فرد کو اس بات کا شوق اور داعیہ ہو کہ الفاظ قرآن وہ بھی محفوظ ہوں اور پڑھنا وہ بھی آئے اس کو, اللہ پاک نے قوت دی ہو تو لکھنا وہ بھی آئے اس کو, اور پھر اس کے جو معنی اور مطالب ہیں وہ بھی سمجھ لے وہ کسی عالم سے, واقف کار سے, اور جو مقصد ہے یعنی اس پر صحیح عمل کا ہو جانا قرآن اور حدیث پر, اس کو بھی سیکھے اور اس عمل کرنے کی جو مشق ہوا کرتی ہے وہ بھی سیکھے. اس طریقے سے دین پر عمل کرے گا تو عمل صحیح وجود میں آئے گا, اور عمل صحیح کے وجود میں آنے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں وہ مستحق ثواب ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہوئی ہے, جس ترتیب کے ساتھ میں وہ وہاں جانے کے قابل ہوگا, وہ اللہ پاک کی نعمتوں میں جنت میں داخل کیے جانے کا مستحق قرار دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب میں علم کا شوق اور علم کی طلب پیدا فرما دے, اور قرآن پاک کے علوم ہر اعتبار سے جو ہیں ان سب ہم کو سیکھنے کا ایک داعیہ پوری امت مسلمہ میں زندہ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے صدق کو قبول فرمائیے, اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے, اس میں اخلاص نصیب فرما دیجیے, اس میں نفع ڈال دیجیے. اے اللہ اس سے ہمیں نفع عطا فرما دیجیے. اے اللہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس عمل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو سچا طالب علم بنا دیجیے. اے اللہ علم دین کی طلب ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, صحیح علم ہمیں نصیب فرما دیجیے, علم کا نور نصیب فرما دیجیے, تفقہ ہمیں نصیب فرما دیجیے, حکمت ہمیں عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور اپنے محبوب بندوں میں ہم کو شامل فرما دیجیے. اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب نے ان سب کے لیے اس درس میں شرکت کو قبول فرمائیے اللہ، اور اس کے اور اس کو اور اس کو ذریعہ بنا کر اللہ ہماری دنیاوی جو حاجات ہیں ان کو بھی پورا فرما دیجیے، دنیا کی ہر حاجت اور ضرورت کو اپنے کرم سے ہماری پوری فرما دیجیے، جو جس حاجت کو رکھتا ہے آپ علیم بذات الصدور ہیں، آپ علام الغیوب ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں، اے پروردگار ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے کرم سے ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری جان حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، گھریلو زندگی میں جن کے جو حالات چل رہے ہیں اللہ ان سب کے حالات کو درست فرما دیجیے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت عطا فرما دیجیے، دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرما دیجیے، اس دونوں جہان میں کامیابی والا علم عطا فرما دیجیے، آفات نفس سے ہم تمام کو محفوظ فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین ورحمۃ اللہ. جو حضرات مسجد میں پڑھ سکتے